காணா விவரம் அல்ல. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة تحريم کی آیت نمبر 5. سورة پر بیان چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نبی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، نبی کی توجہ کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر جایا کرتی تھیں جس کی بنا تو محبت تھی مگر اس سے نتیجے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور امہات المؤمنین کو تنبیہ کی. پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں، پچھلے بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کیا تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھا، معاذ اللہ، یہ تو ایک زوجہ نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ جھوٹ نہیں تھا. شہد میں ایک خاص قسم کی ہیک ہوتی ہے، اس ہیک کو آپ خوشبو سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، بدبو سے بھی. اس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں وہ زو معنی ہوتا ہے، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. آپ کچھ اور مطلب مراد لیتے ہیں اور سامنے والا اس کا کچھ اور مطلب سمجھتا ہے. تو ضرورت کے موقع پر یہ توریہ جائز ہے، ضرورت کے موقع پر یہ توریہ جائز ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ مشکل لفظ ہے. اردو میں اسے کہتے ہیں ٹوپی کرانا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی. ہوتا ہے نا کہ فون آتا ہے صاحب کے پاس ملازم کا کہ صاحب وہ فون آیا ہے، وہ بندہ قرضہ مانگ رہا ہے، آپ کی دکان سے دے دوں پیسے اس کو. تو صاحب کہتا ہے میں ٹوپی کرا دے، ٹوپی کرا دے. کہتے ہیں نا ٹوپی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ جھوٹ بول دے بھائی ابھی بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابھی کھلے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں. اس میں جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ گول مول بات ہوتی ہے. جیسے کوئی آپ سے چینج مانگنے کے لیے آیا، آپ دکاندار ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں 5,000 کا چینج اس کو دے دوں گا، کھلا اس کو دے دوں گا، تو میرے پاس کسٹمر کو دینے کے لیے کیا بچے گا پھر. اب آپ اگر اس کو سچی مچی بات کریں، بالکل بھائی چینج ہے مگر دوں گا نہیں، تو وہ دنیا چھوڑ دے گا مگر آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا بھائی جب ہے تو کیوں نہیں دے دے. آپ اس کو 100 دفعہ سمجھائیں بھائی ضرورت ہے، وہ کہے گا یار میں بھی تو ضرورت مند ہوں. تو ایسے موقع پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی نہیں ہے. نہیں ہے کیا مطلب؟ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، پیسے تو ہیں مگر اتنے نہیں ہے کہ میں ایسے ہر ایک کو بانٹتا پھروں. کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے، بھائی ذرا 50,000 روپے مل جائیں گے، 1,00,000 روپے مل جائیں گے، تو آپ نے اگر نہیں دینا ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی نہیں ہے. مطلب یہ کہ گھر کی ضرورتیں اتنی ہیں، پیسے تو ہیں مگر گھر کی ضرورتیں اتنی ہیں، گھر کے مسائل اتنے ہیں کہ ایسے نہیں، اتنے نہیں ہیں کہ میں ایرے کو قرضہ دیتے پھروں. لیکن اگر آپ صاف صاف اس کو بتائیں گے اتنے نہیں ہیں کہ میں ہر ایک کو قرضہ دیتے پھروں، ویسے تو ہیں، جان نہیں چھوڑے گا. تو ایسے موقع پہ شارٹ کٹ بات کی جاتی ہے، بھائی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ گول مول بات کہلاتی ہے. تو یہ گول مول بات کرنا ضرورت کے موقع پر، بلا وجہ تو ایسا نہیں ہے، صاف کلام کرنا چاہیے، لیکن کہیں پھنس گیا ہو، کہ مجبوری ہو، گول مول بات کر دی، پولیس والوں نے پکڑ لیا، ادھر والی جیب میں کاغذ ہاتھ ڈالا, بے کاغذ کہاں رہ گئے, اڑی اس طرح کر کے جو کرتے ہیں نا. تو ہمارے دوست ہیں وہ کہیں جا رہے تھے تو پولیس والوں نے ان کو روکا, رات کا وقت تھا, بائک روکی, بولا بھائی کاغذات, ان کے پاس مکان کے کاغذات پڑے ہوئے تھے, انہوں نے وہ مکان کے کاغذات دکھا دیے. بیچارے پولیس والے کو یہ فرق ہی نہیں اس کو پتا چلا کہ مکان کے کاغذ میں اور بائک کے کاغذ میں کیا فرق ہو. اس نے دیکھا نام بھی لکھا ہوا ہے, ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, شناختی کارڈ نمبر بھی ہے, چلو بھائی جاؤ. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ فرمایا نا کہ آپ کے منہ سے بو محسوس ہو رہی ہے, تو یہ شہد میں بھی ایک ہیک ہوتی ہے, اور بعض دفعہ وہ بو, بعض لوگوں کو وہ بو لگتی ہے, بعض کو وہ خوشبو لگتی ہے. تو بعض لوگوں کو شہد اسی وجہ سے اچھا بھی نہیں لگتا, اور ان بعض میں میں بھی ہوں. میں شہد کا ایک چمچہ نہیں حلق میں اتار سکتا, مجھے فوراً الٹی ہو جاتی ہے. ایک چمچہ تو دور کی بات, کسی بھی قسم کا شہد ہو, کہیں سے بھی آ جاؤ, خود چھتے سے اتارا ہو, ایک یوں چاٹ نہیں سکتا زبان سے, مجھے ایک اس میں خاص قسم کی ہیک ہوتی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, الٹی ہو جاتی. ابھی مجھے کھانسی تھی کچھ دن پہلے, تو میں نے ادرک کا پانی نکال کے نا اس میں تھوڑا سا شہد ملایا, تھوڑا, کہ ادرک کا پانی زیادہ ہو, شہد اتنا تھوڑا ہو کہ اس کا ذائقہ نہ آئے, کیونکہ شہد اور ادرک کا پانی ملانے سے نا کھانسی کو بہت جلدی آرام آتا ہے. وہ ادرک کا پانی نکالیں کوٹ کے اور شہد ملا دیں, بہت جلدی فرق پڑتا ہے. تو ایک چمچہ میں نے لیا اور دو منٹ کے اندر الٹی. تو میں سمجھتا تھا دنیا میں یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, پھر کسی کے انہیں بتایا کہ وہ, میں نے ان کو ایک نسخہ بتایا, بھائی شہد جو ہے نا ادرک میں ملا, انہوں نے کہا بھائی میں شہد نہیں کھا سکتا, مجھے الٹی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کمال ہے یار, آ جاؤ کسی وقت چائے پیتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے بھائی, ٹھیک ہے, آپ کو بھی وہی ہو رہا ہے شہد پینے سے جو ہم کو ہو رہا ہے, تو مطلب ہے کچھ مزاج جو ہے. تو یہ کسی کو بھی کسی چیز سے کوئی دل میں بیٹھ جاتی ہے, اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے بات, تو وہ پھر اس سے ہضم نہیں, وہ اس کو برداشت نہیں کرتی اس کی طبیعت. دیسی چیزیں جتنی بھی ہیں نا ان میں خاص قسم کی ہیک سی ہوتی ہے, معمولی سی, جیسے بھینس کا دودھ, گائے کا دودھ, جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہیں وہ بھینس کا دودھ پی نہیں سکتے. اسی وجہ سے بچپن سے اپنے بچوں کو دیسی چیزوں کی عادت ڈالا کریں, ورنہ بڑے ہو کر نا ان کو دیسی چیزوں میں بدبو آئے گی, وہ نہیں پئیں گے, کمزور رہ جاتے ہیں. ڈبے کا دودھ جس بچے نے پیا ہو نا, طاقت تو ویسے ہی نہیں آتی بےچارے میں, ڈبے کی طرح ہی موٹا پھول جاتا ہے, گول سا ہو جاتا ہے, طاقت نہیں آتی. اور نقصان دوسرا یہ کہ پھر جو اوریجنل دودھ ہے وہ کھا نہیں سکتا, وہ پی نہیں سکتا. آج کل بچے دیسی گھی نہیں کھاتے, کہتے ہیں بو آ رہی ہے. کتنی طاقتور چیز ہے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے تو چلو اس میں کچھ نقصانات ہیں, کولیسٹرول وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن بچوں کے لیے تو دیسی گھی بہت طاقتور ہے, بہت ان میں جان پیدا کرتا ہے, طاقت پیدا کرتا ہے, لیکن بچے نہیں کھاتے گے, بو آ, کیونکہ ان کو ڈالڈا کھلا کھلا کے کادی بنا دیا. بات سے بات نکلتی ہے, چھوٹی سی بات کر کے بس آگے چلتا ہوں میں موضوع کی طرف. یہ جو میں نے کہا نا کہ دیسی گھی بڑوں کے لیے نقصان دہ ہے, تو یہ بھی اتنا نہیں نقصان دہ جتنا یہ جو ہم دوسرا تیل استعمال کر رہے ہیں نا کھانوں میں, اس سے کم نقصان دہ. اور دیسی گھی اگر کسی کو گائے کا مل جائے تو وہ رگوں میں جمتا بھی نہیں ہے. دل کے مریض بھی گائے کا دیسی گھی کھا سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ رگوں میں جمتا نہیں ہے. اس لیے نہیں جمتا کہ وہ انسانی ٹیمپریچر پہ پگھل جاتا ہے, جبکہ عام گھی اگر آپ کنستر لیں اس کو تجربہ کر کے دیکھیں, وہ انسانی ٹیمپریچر پہ پگھلتا نہیں ہے, تو وہ رگوں میں جا کے جمنا شروع ہو جاتا ہے. دیسی گھی رگوں میں جمتا نہیں, خاص طور پہ گائے کا. یقین نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ دیسی گھی کو, جو گائے کا دیسی گھی ہو, اسے ہتھیلی پر رکھیں, تھوڑی دیر میں وہ پگھل جائے گا. ہتیلی پر اس کو انسانی ٹیمپریچر ملے گا نا, تو انسانی ٹیمپریچر میں وہ کیا ہوتا ہے, پگھل جاتا ہے. تو اس لیے گائے کا دیسی گھی کھایا بھی کریں, بچوں کو کھلایا بھی کریں, کھانے بھی اسی سے پکایا کریں, مزہ بھی آئے گا, طاقت بھی آئے گی, میدے کا سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا, وہ ہضم بھی آسانی سے ہوتا ہے. یہ جو چپڑ چپڑ چیزیں کھا رہے ہیں نا, یہ ہضم نہیں ہوتی. خیر یہ پھر کسی اور طرف چلا جائے گا حساب کتاب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا نا کہ بو آ رہی ہے, تو اس میں یہ تاویل ہو سکتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مغفر ایک بوٹی ہے, انہوں نے فرمایا کہ مغفر کی بو آ رہی ہے, تو ممکن ہے کہ شہد کی بو اور اس مغفر کی بو میں تھوڑا سا ملتا ہو. اس کو اس جھوٹ پر معمول نہیں کر سکتے. امہات المومنین کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اس طرح سے جھوٹ بولیں. اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. کوئی رافضی یہ اعتراض نہ کرے امہات المومنین پر. تو جو معترض ہوتے ہیں نا ان کو تو اعتراض کا موقع چاہیے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کسی کی نیکیاں کیسی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی. ان کو تو اعتراض چاہیے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا, کہ اے نبی کی زوجات, اے نبی کی بیویوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں گے. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اللہ ان بیویوں کے بدلے, تمہارے بدلے میں تم سے بہتر عورتیں ان کو عطا فرما دیں گے. وہ بہتر کیسی ہوں گی اس کی تفصیل پھر آگے آ رہی ہے. تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتے تو پھر بھی بغیر نکاح کے نہیں بیٹھ, پھر دوبارہ نکاح کرتے. اس میں یہ سبق دیا ہے امت کو کہ اگر کسی کی ایک شادی ناکام ہو جائے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے, تو عورت بھی کہیں اور شادی کرے اور مرد بھی کہیں اور شادی کرے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بڑا برا تجربہ رہا شادی کا, اب تو میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا. بعض خواتین کو میاں صحیح نہیں ملتا, طلاق لیتی ہیں پھر کہتی ہیں اب تو زندگی ایسے ہی گزاریں گے, ہم نے دیکھ لیا مرد کیسے ہوتے. تو یہ ایسی چیز ہے جس کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی. عورت کو بھی حکم ہے بھائی اگر ایک آدمی خراب نکلا ہے, علیحدگی لے لی, عزت گزار کے کہیں اور نکاح کرو. اور مرد کو بھی حکم ہے بھائی ایک کے ساتھ نبھا نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے, کوئی وجہ بن گئی, ایسے ہی نہ بیٹھو, دوبارہ نکاح کرو. محلے والے تو اعتراض کریں گے, لوگ تو کہیں گے, لوگوں کو کہنے دو. تو آج کل ایسا ہوتا ہے ایک خاتون طلاق یافتہ ہیں, وہ کہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ایک خاتون کی بیوہ ہو گئی, وہ کہیں شادی کر رہی ہے تو پورا خاندان نے جو ہے نا ناک میں دم کر دیا اس کے, بھائی بچے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے, تم ان کا خیال کرو, تمہیں ان کا واسطہ, تم کیوں شادی کر رہی ہو, تمہیں ان کا واسطہ, اتنا عذاب بنا دیا. تو وہ بیچاری نے مجھے فون کیا کہ میرا اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے اور میں جناب شادی کر رہی ہوں, اور مجھے, میں نے کہا چھوڑ دیں ان سب کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, قرآن کی ترغیب ہے. یہاں ایک بات کروں کہ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی, سنن ابو داؤد, اس میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کی خاطر شادی نہ کرے, یعنی دوسری شادی نہ کرے بچوں کی خاطر, تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. اس قسم کی روایت ہے. بعض علماء یہ روایت بتاتے ہیں کہ بیوہ عورت اگر اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر شادی کا ارادہ ترک کر دے تو اسے ثواب ملتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ حدیث صحیح نہیں ہے, سمجھ رہے؟ نحاف ابن قاسم ہے اس حدیث میں راوی, وہ ضعیف راوی ہے بال اتفاق. تو اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے. اور اس کے خلاف جو روایتیں ہیں وہ صحیح بھی ہیں اور متواتر بھی ہیں. قرآن کی آیت کو متواتر ان کے ہو لایاما منکم, جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرایا کرو. اس میں سب قسم کے بے نکاح داخل ہیں, چاہے پہلے سے شادی ہو گئی ہو, طلاق ہو گئی ہو, بیوہ ہو گئی ہو, بچے ہوں ہو نہ ہو, ہوں تو چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے ان کا تو خیال کر لو, تو اللہ نے کہا بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے. بعض جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو پھر یہ تانا دیا, اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے تمہیں شرم نہیں آتی شادی کر رہی ہے. یہ معاشرہ عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے, عجیب باتیں کرتا ہے. بچے ہی نہیں ہیں سرے سے تو بھی منع کریں گے, ہے بھائی کہ بھائی تمہیں کیا کوئی سرپرست کی ضرورت, بچے ہوتے تو چلو کوئی سرپرست چاہیے ہوتا تمہیں بچوں کی تربیت کے لیے تو کر لیتی, کہیں گے کیا ضرورت ہے چھوڑ. اور اگر بچے ہیں تو دو ہی قسم کے ہوں گے, یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے ہیں تو ہائے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذرا بھی خیال نہیں ہے, ان کو چھوڑ کے جا رہی ہوں بھائی, ان کو نہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں, یا تو ان کو نانی کے حوالے کر کے جا رہی ہے اور پھر ان سے ملتی رہے گی ان سے حال احوال پوچھتی رہے گی, یا اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. بعض دفعہ دوسرا والا شوہر وہ رکھ لیتا ہے بھائی لے آؤ بھائی ان کو بھی لے آؤ, چلو جہیز میں اور کچھ نہیں آ رہا بچے ہی آ جائیں. وہ اچھی طبیعت کا ہوتا ہے وہ بچے بھی رکھ لیتا ہے تو سرپرست بھی مل گیا اس. تو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو کیا تانا دیتے ہیں, ہائے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے. اور اگر بچے بڑے ہوں, اب دیکھو اب بچوں کی شادی کی عمر ہے اور اپنی شادیاں رچائی جا رہی ہیں, یہ عورتوں کو تانے ملتے ہیں. اب تو بھائی بہن بچوں کی شادیوں کی فکر کرو. تو یہ سب جاہلوں کی باتیں, جاہلوں بچوں کی بھی کریں ساتھ میں اپنی بھی کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. یہ ہندوؤں سے چیزیں آئی ہیں میں نے ایک ہندو کا انٹرویو لیا, ہم لوگ تبلیغ میں کہیں گئے تھے اندرون سندھ, تو تھوڑا وقفہ ہوتا ہے نا, تھوڑا سا بھائی فارغ ہوتے ہیں, تو ایک ہندو مجھے نظر آیا, وہاں ہندو بہت تھے, تو وہ ہندو کارپینٹر تھا, کام وام کر رہا تھا. میں نے کہا چلو جاتا ہوں اس سے تھوڑا سا معلومات لیتا ہوں ہندوؤں کے بارے میں. تو میں نے اس سے ویسی بات چیت کی, میں نے کہا بھائی والدہ خیریت سے ہیں, والد صاحب خیریت سے ہیں, سب اچھے کی رپورٹ ہے, وہ سب جو باتیں تھوڑا سا وہ ہو گیا قریب میرے. پھر اس نے باتیں شروع کی, پھر راز پتہ چلے بھائی ہندوؤں کے ہاں کلچر کیسا ہے. اس نے بتایا کہ ہمارے اگر میرے والد کا انتقال اس نے بتایا بچپن میں ہو گیا تھا, جب میری ماں کی عمر 20-22 سال تھی, اب تک ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں دوسری شادی نہیں ہوتی. 20-22 سال تو بیچاری کی شادی کی عمر ہوتی ہے لڑکی, اب اس کا یہ جرم کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, یہ تو شکر ہے اس کو آگ میں جلایا نہیں میاں کے ساتھ, لیکن یہ بھی تو آگ میں ہی ڈالنے کے مترادف ہے کہ اس کی پوری زندگی, اس کی جو ہے نا وہ بغیر شوہر کے پوری زندگی, یہ بھی تو آگ ہی ہے ایک قسم کی, نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے اس کے بیچاری کو, 100 جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو. تو ہندوؤں کے ہاں ہے یہ بھائی, مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. آپ سعودی عرب میں جو لوگ رہے ہیں, جو عربوں کے ساتھ رہے ہیں, ذرا ان کے حالات معلوم کریں. پاکستان آرمی میں ایک آفیسر تھے, وہ جب خلیج میں جنگ ہو رہی تھی نا, سعودی عرب میں پاکستانی فوجی بہت گئے تھے, تو وہ بھی گئے تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے مجھے بتایا, میں اس وقت بہت بچہ ہی تھا, لیکن ان سے ذرا بے تکلفی ہو گئی تھی کیونکہ میں بیان کرتا تھا. تو ایک دن آئے مجھے اپنے بارے میں بتانے لگے, کہہ رہے ہیں یار یہ سعودی عرب کے لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں عرب. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ایک عرب ہے نا, ان کے میرے دوست تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا, تو وہ انتقال کے بعد جب عزت پوری تو میرے پاس ہے, کہہ رہے یار آپ میری والدہ سے شادی کر لیں. پھر میں نے کہا توبہ توبہ استغفر, وہ پاکستانی تھے. پھر میں نے کہا توبہ 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 استغفر اللہ, کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ پھر میں نے کہا کیسی بات کر رہا ہوں, میری والدہ ہیں بیوہ ہو گئی ہیں, تو میں چاہتا ہوں, آپ ماشاءاللہ فوج میں بھی ہیں آفیسر ہیں آپ, تو میں چاہتا ہوں آپ میری والدہ سے شادی کر لیں. تو وہ نا بڑے عجیب اس کو محسوس کر رہے تھے, کیا کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا کیا؟ والدہ سے, چلو بیٹی سے ہو بہن سے ہو ماں. تو یہ ہمارا کلچر ہے, اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے. کسی بھی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, امام شافعی, ان کے والد کا جب انتقال ہوا امام شافعی کا, تو امام محمد جو تھے نا, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد, ان سے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے, بہت زیادہ. اور امام شافعی نے امام محمد کی تعریف میں اتنا کچھ کہا ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض فرقہ پرست لوگ فقہ حنفی میں امام محمد کے خلاف بہت مغلظات لکھتے ہیں, کیونکہ امام محمد فقہ حنفی کو مدون کرنے والے ہیں, بہت انہوں نے امام محمد کے خلاف لکھا ہے اور بہت نازیبہ الفاظ میں لکھا ہے. لیکن اتنے بڑے مجتہد امام شافعی نے امام محمد ابن حسن, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, ان سے علم حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کے جو ہے نا, جو اونٹ کے دونوں طرف جب بوجھ رکھا جاتا ہے, سامان لادا جاتا ہے, تو اونٹ کتنا سامان لاد کے جاتا ہے. کہہ رہے میں نے اتنی زیادہ کتابیں, جو اونٹ کے دونوں طرف فل لوڈ ہو سکتی ہیں, اتنی کتابیں میں نے محمد ابن حسن سے پڑھی ہیں, یعنی ان سے لکھی ہیں لے کے, یعنی جو علم میں نے وہاں سے لیا نا, اس سے اتنی کتابیں ہیں میں نے حاصل کی. اور فرماتے تھے کہ میں نے ما رأیت ازکا من محمد ابن الحسن, کہ میں نے محمد, پورے الفاظ مجھے بھی یاد نہیں آ رہے عربی کے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے بھاری جسم والے لوگوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. عام طور پہ جو ذرا جسم کے بھاری ہوتے ہیں نا, وہ غبی ہوتے ہیں. تھوڑے سے معذرت کے ساتھ بھائی کو یہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ذہین ہوگا, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بیان میں جو کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی بھاری جسم والے ہیں, یہ جو انٹرنیٹ پہ میری بات سنیں گے, جو بھی کوئی موٹا آدمی میری بات سنے گا, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, موٹے لوگ جو ہیں وہ جسم موٹا ہوتا ہے. یہ باڈی بلڈروں کو دیکھو نا, ایسے لہم شہم ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے لگ جاتا ہے اس میں دماغ جو ہے دماغ نہیں ہے, ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں.
تو موٹا آدمی عام طور پر دماغ سے کمزور ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, غبی ہوتا ہے. تو فرماتے تھے کہ ان کی جسم بھاری ہے مگر بے انتہا ذہین ہے, میں نے بھاری جسم والوں میں اس سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. اور خوبصورت بھی بلا کے تھے امام محمد ابن حسن, جسم بھاری تھا مگر بے انتہا خوبصورت تھے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی شاگرد امام محمد کے, امام شافعی کے والد کا جب انتقال ہوا ہے تو امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح کرا دیا امام محمد اپنے استاد, حالانکہ مسلک بھی مختلف. ٹھیک ہے, امام شافعی رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, امام محمد رفع الیدین کو منسوخ سمجھتے ہیں. امام شافعی زور سے آمین اور وہ آہستہ آمین, امام شافعی ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں اور وہ تین رکعت وتر پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. اور بہت سارے مسائل ہیں, امام شافعی طلاق بائن کے قائل ہی نہیں ہے اور وہ طلاق بائن کے بھی قائل ہیں, امام شافعی جھینگے کو حلال سمجھتے ہیں اور امام محمد جھینگے کو مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی آپس میں شادی بھی ابھی ہو رہا ہے, استاد شاگرد بھی بنے گئے. ہمارے ہاں اگر کوئی آ جائے, ہمارے اگر کوئی آ جائے نا, تو یہ وہ والا ہے اور ہم وہ والے ہیں. رشتے سے پہلے پوچھتے ہیں آپ لوگ کون سے والے ہیں, پوچھتے ہیں نا رشتے سے پہلے آپ لوگ کون سے والے ہیں. مجھ سے بعض دفعہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگ کون سے والے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ کو مسئلے سے, شرعی مسئلے سے تعلق ہے یہ والے سے ہے, نہیں نہیں آپ لوگ آپ پلیز بتا دیں آپ کون سے والے. ایک خاتون کا ایک دفعہ فون آیا, کہنے لگی مسئلہ پوچھا, پھر کہنے لگی آپ گرین چینل والے ہیں نا, گرین چینل والے ہیں نا. اس نے تو گرین چینل نہیں کہا, اس نے تو کہا آپ بریلوی ہیں نا, بریلوی ہیں نا. اب میں نے کہا میں کیا بولوں بیچاری کو, اتنی عقیدت سے فون کیا, اس کو اتنا دیر مسئلہ سمجھایا, اب میں اگر کہہ دوں گا نہیں میں وائٹ والا ہوں تو پھر, کیونکہ مطلب وہ گرین والا بھی یہی بتاتا وائٹ والا بھی, بعض چیزوں میں تو اتفاق بھی ہے نا, ہر چیز میں گرین اور وائٹ کا اختلاف نہیں ہے بعض چیزوں میں. بھائی پانچ نمازیں ہم بھی کہتے ہیں, وہ بھی کتنی کہتے ہیں, پانچ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نماز کا طریقہ وائٹ والے بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں, گرین والے نماز کے بعد پھر اور پہلے کچھ تھوڑا سی چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, وہ نماز کے بعد اور بھی کچھ پڑھتے ہیں ہم, نماز سلام پھر سے ہی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, وہ نہیں نکلتے. ان کا امام اگر نماز کے بعد سلام پھیر کے نکلے نا, وہ پکڑ کے بٹھا دیں گے اس کو. ایک گرین چینل والے امام نے بتایا کہ یار یہ دیوبندیوں کی جو نمازیں ہیں نا امام, ان کے مزے ہوتے ہیں, یہ فرض پڑھا کے نکل لیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا سنتوں تک پہلے اتنی لمبی دعا کرانی پڑتی ہے, پھر سنتیں بھی وہیں پڑھنی, پھر سنتوں کے بعد بھی دعا, تو ہمیں تنخواہ اتنی ملتی ہے جتنی دیوبندی اماموں کو ملتی ہے, تنخواہ اتنی ملتی ہے مگر ٹائم جو ہے نا ہمارا زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو میں نے جس آپ نے مجھے ان کا بتایا نا کہ وہ یہ کہہ رہے, میں نے ان سے بولا کہ چانس ہے بی بی آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, تنخواہ اتنی ملے گی, ٹائم کم خرچ ہوگا. تو سنتیں تو گھر پہ پڑھنا افضل ہے, تو بیچارے کو سنتوں کے لیے کیوں بٹھایا ہوا زبردستی امام کو. یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے پڑھتے تھے, اور گھر نہیں تو مسجد میں بھی اپنی آسانی ہے, جہاں چاہو بیٹھ کے پڑھ لو, جہاں چاہو کھڑے ہو کے پڑھ لو. تو اس میں بیچارے امام کو نہ دلو. پھر ان کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام ایسے شارٹ کٹ دعا نہیں مانگتا جیسے ہم کر لیتے, اللہم انت السلام برحمتی کا یا وسط. ہمارے ہاں تو بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دعا شروع کب ہوئی ختم کب ہوئی, ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے. ان کے ہاں جو دعا ہوتی ہے نا, وہ بڑی تفصیل سے ہوتی ہے, ایسی تفصیل سے, یا اللہ تو ستار بھائی کی مغفرت فرما دے, غفار بھائی نے پنکھا لگایا, یا اللہ ان کے والد کے لیے اسے خالص ثواب کے لیے قبول فرما لے, اور پھر لہک لہک کے چہک چہک کے ایسے سریں لگا لگا کے نا, سر لگا لگا. پھر ان کے ہاں ایک اور سسٹم شروع ہو گیا کہ نمازوں کے بعد مصافحے, اس نے اور پریشان کر دیا. نماز کے بعد سب لوگ امام صاحب سے ملتے ہیں, امام صاحب بھی ایک دوسرے سے اور دوسرے مقتدی. ارے بھائی امام صاحب کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا, ہر نماز کے بعد امام بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, سب آئیں گے سلام کریں گے. تو اس وقت امامت, میں تو کہتا ہوں ان کو ایک ایک لاکھ روپے تنخواہیں دینی چاہیے ان کے اماموں کو, جو بیچارہ اتنی خدمت کر رہا ہے, ہر نماز کے بعد سب مقتدیوں سے سلام کر رہا ہے. تو یہ تو کافی مشکل والی چیزیں ہیں, بہت پریشانی والی باتیں. خیر میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو فروعی مسائل میں امام شافعی کا امام محمد سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف تھا, مگر اس اختلاف کی وجہ سے نہ کبھی انہوں نے برائی کی ہے بھائی, اور نہ رشتوں میں یہ چیز رکاوٹ بنی, اپنی والدہ کا نکاح کرا دیا, امام محمد ابن حسن سے. تو اس سے بھی قرآن و سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر طلاق ہو جائے, بیوہ ہو جاؤ, بیوہ ہو جائے کوئی عورت دوبارہ نکاح کرے, جیسے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرمایا کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تو اللہ پھر دوسری عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی. لیکن چونکہ نبی کی زوجات سے بہتر تھی نہیں اس لیے طلاق دی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا معیار بتایا کہ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے کہ نبی اگر تمہیں چھوڑ دیں تو پھر اس قسم کی عورتوں سے نکاح کرا دیں گے. تو اب ظاہر ہے نبی کے لیے اسی قسم کی عورتوں کی سلیکشن ہوگی, وہی صفات والی جو صفات اللہ کو عورت میں سب سے زیادہ پسند ہیں. ایک آدمی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے, اگر بیٹے سے محبت ہوگی تو ایسی بہو لے کر آئے گا نا جو باپ کو سب سے زیادہ پسند ہوگی. بھائی میں اپنے بیٹے کے لیے کم معیار پہ راضی نہیں ہوں گا, میرا ایک ہی بیٹا ہے تو میں جو ہے نا اس کے لیے بہت شان پھٹک کے لے کر آؤں گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے سب سے لاڈلے, اللہ کے سب سے محبوب ہیں اس کائنات میں. اللہ کو سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ جب انتخاب کریں گے تو پھر اس سب سے بہتر عورتوں سے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ان سب سے بہتر عورتوں کی صفات کیا ہوں گی؟ وہ اس آیت میں ذکر کی, فرمایا تھا رب. اچھا یہاں یہ آیت میں کے دوران پھر بھول نہ جاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر خواب میں دکھائی گئی تھی, صحیح حدیث سے ثابت, اور یہ بشارت سنائی گئی کہ یہ آپ کی زوجہ بنیں گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نبی کی جو شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, یہ انتخاب بھی کس کا تھا؟ اللہ کا انتخاب. لیکن اس کے باوجود نبی نے خود نکاح کا پیغام بھیجا نہیں, جب نکاح ہو گیا پھر یہ خواب سنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے غیر مسلموں کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ معاذ اللہ نقل کفر, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیش پرست کہتے ہیں معاذ اللہ, اور کہتے ہیں اتنی بڑی عمر میں اتنی نو عمر لڑکی سے نکاح کیا, عیش پرست کہتے ہیں. تو مجھے بتاؤ آج کوئی جالی پیر ہو اسے کوئی لڑکی خواب میں آئے, ہے بھائی اپنے کسی مرید کی خوبصورت بیٹی یا کم عمر بیٹی خواب میں آئے, وہ فوراً اپنے مرید کو آ کے بتائے گا کہ خواب میں تین دفعہ بشارت ہوئی ہے کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کر رہا ہوں, اس لیے سنائے گا تاکہ وہ متاثر اور نکاح کر دے. نہیں آئے گا. اس خواب کے باوجود نبی نے خود نکاح کا پیغام نہیں بھیجا کہ بھائی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ ہو کے رہے گا, اور حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ طبعیت کی علامت ہے. اگر خود بھیج بھی دیتے تو بھی غلط نہیں تھا, لیکن یہ اور معاملہ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. آج کسی شیخ کو, کسی جعلی پیر کو اگر خواب آ جائے نا فلانی, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس قسم کے بہت خواب آئے, اس کے دربار میں جو کوئی خوبصورت عورت آتی تھی نا اس کو خواب آتا تھا اگلے دن کہ میری تم سے شادی ہو رہی ہے. ایک عورت تھی, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, بڑی مشہور عورت ہے, محمدی بیگم. ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں, خود اس کی اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ یہ اس پہ لٹو ہو گیا تھا. لٹو سمجھتے ہیں نا, عاشق ہو گیا تھا لٹو. تو اب یہ چاہتا تھا کہ میری اس سے شادی ہو جائے, اور اس نے پیش گوئی کر دی کہ عنقریب میری اس سے شادی ہونے والی ہے. نبی کی پیش گوئی کبھی جھوٹی نکلتی ہے بھائی؟ کبھی بھی جھوٹی نکلتی. جب محمدی بیگم کو پتا چلا اس نے بولا ہے تو میں نہیں کرتی اس سے شادی. یہ اگر کسی کو یقین نہ آئے نا, محمدی بیگم کے پوتے نواسے آج بھی زندہ ہیں, ان سے جا کے تحقیق کر لو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ختم نبوت والوں سے پوچھو, وہ ایڈریس دے دیں گے آپ کو. ختم نبوت والوں سے پوچھیں, وہ سہیل بابا لندن میں ہوتے ہیں, مجھے واٹس ایپ پہ کافی ختم نبوت کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں, ان سے رابطہ کریں آپ, وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کہ یہ اس کی محمدی بیگم کے آل اولاد کہاں ہیں, وہ پورا اپنی واقعہ سنا دیں گے آپ کو. تو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہوائی باتیں کرتے ہیں مولوی لوگ جو ہے نا. تو محمدی بیگم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ پیش گوئی کی کہ اس سے میری شادی ہو جائے گی, وہ اس نے نہیں کی. اب اس سے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا تھا, تو مرزا صاحب نے ایک اور ٹوپی ڈرامہ کیا. اس نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھپی ذات تھی حضرت زینب, تو ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. زوجنا کہا, اللہ نے کرایا نا آسمان پہ حضرت زینب کا نکاح. حضرت زینب اس پہ فخر کیا کرتی تھی دوسری زوجات پر کہ تمہارا نکاح زمین پہ اور میرا کہاں ہوا آسمان پہ. تو اس نے بولا کہ یار یہی جو ہے نا ادھر بھی یہی لگا دو, ٹھیک ہے. لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے نا جھوٹا, اس کا جھوٹ پنپتا نہیں ہے. جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے, ادھر سے نہیں ادھر سے پھنسے, ادھر سے نکلے گا تو ادھر سے اس سے برا پھنسے گا. تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا. محمدی بیگم نے کہیں اور شادی کر لی, اس کے بچے بھی ہو گئے. اس نے دعویٰ کیا بھائی میری, لوگوں نے آ کے پوچھا حضرت آپ نے تو پیغمبر ہیں, آپ نے تو پیشگوئی کی تھی میرا نکاح ہو جائے گا, اس کا تو کہیں اور ہو گیا. اس نے کہا میرا ہو گیا ہے, اللہ نے آسمانوں پہ میرا نکاح اس سے کر دیا, میری پیشگوئی پوری ہو گئی ہے. اب یہ بیچارے کو نہیں پتا تھا یہ کہہ کے میں کتنا برا پھنس گیا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ کا نکاح اس سے آسمانوں پہ ہو گیا تو محمدی بیگم قادیانیوں کی ازواج مطہرات بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بھائی نبی کی بیویاں امتیوں کی کیا ہوتی ہیں؟ امہات المومنین ہوتی ہیں نا. تو وہ جو محمدی بیگم تھی قادیانیوں کی امہات المومنین کی فہرست میں آ گئی, اور مرزا قادیانی ملعون کی ملعون ازواج مطہرات ان کی فہرست میں آ گئی. اب ذرا سچویشن سمجھے, قادیانیوں کی امہات المومنین ہیں کسی کی اور بچے کسی اور کے پیدا کر رہی ہیں. کسی سچے پیغمبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی ذلت کہ بیوی تمہاری ہے اور کسی اور کے ساتھ راتیں گزار رہی اور بچے بھی پیدا کر رہی, پوتے نواسے ہو گئے اور ہوتے ہی جا رہے ہیں اب تک, نسل یہ قیامت تک چلے گی محمدی بیگم کی نسل. تو وہ نسل بتا رہی ہے کہ یہ مرزا جھوٹا نبی تھا, سچے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی غیرت مند کے ساتھ ایسا ہو تو گولی مار کے مر جائے وہ, یا تو طلاق دے دے فوراً, نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مرزا صاحب نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ آسمانوں پہ اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے. ان کا خیال تھا اس سے لوگ مجھے سچا نبی مان لیں گے, لیکن وہ معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا کہ یار یہ تو پھر تمہاری ازواج مطہرات کا جب یہ عالم ہے تو جو ازواج مطہرات نہیں ہے سمپل ازواج ہیں, صحیح نا, ان کا کیا عالم ہوگا پھر؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی؟ ہاں تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, امہات المومنین سے فرمایا کہ پھر اللہ ایسی خواتین سے نکاح کرا دیں گے جو تم سے بہتر ہوں گی. تو وہ صفات پھر آگے بیان کی ہے کہ بہتر کون سی ہوتی ہے. فرمایا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. فرمایا وہ مسلم ہوں گی مومن ہوں گی. عربی میں مسلم اور مومن یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جو مسلم ہے وہی مومن ہے, جو مومن ہے وہ مسلم ہے. لیکن جب یہ لفظ دونوں اکٹھے کہیں استعمال ہوں ایک ساتھ تو پھر مسلم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور مومن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے دونوں ایک ساتھ آئے ہیں تو الگ الگ معنی دے رہے ہوں گے نا. اگر ایک ہی معنی دے رہے ہوتے تو پھر تھوڑی ساتھ ذکر کیا جاتا. اس کے علاوہ قرآن میں جہاں بھی آیا نا مسلمین الگ آیا ہے اس کا مطلب مومن ہی ہے, اور جہاں مومن آیا اس کا مطلب مسلم ہی ہے. لیکن جب ساتھ استعمال ہوں گے قرآن میں جہاں بھی, جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے قالت الاعراب آمنا, اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو. ولکن قولوا اسلمنا, یہ کہو مسلم ہے, مومن نہیں کہو اپنے آپ کو. تو وہاں مومن اور مسلم کا مطلب الگ الگ ہے. تو مومن اور مسلم میں فرق یہ ہے, مومن کہتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہو, یعنی عقیدہ اس کا درست ہو, اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا. سپرد کرنے کا مطلب اسلام کے احکام پر بھی عمل کرنا پابندی کے ساتھ. سپرد تو وہی کرے گا نا, آپ نے مان لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ رسول کو مانتا ہوں, لیکن آپ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے عقیدہ تو درست ہے آپ کا مگر عملی طور پر آپ صحیح نہیں ہیں. تو اسلام کا مطلب اسلامی احکام پر عمل کرنا, اور ایمان کا مطلب اپنے عقیدے کو درست کر لینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کا نکاح اللہ ایسی عورتوں سے کرائیں گے مسلمات, جو مکمل اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دیں گی, جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کریں گی. اور صرف ظاہری طور پر نہیں, کیونکہ بعض دفعہ منافق بھی شریعت پر عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اس کے کچھ مفاد ہوتے ہیں. تو بتایا کہ ایسے نہیں بلکہ مؤمنات, منافق نہیں ہوں گی بلکہ مومن ہوں گی, عقیدہ بھی ان کا صحیح ہوگا. اور آگے بتایا مؤمنات قانتات، فرما برداری کرنے والی ہیں اللہ کی بھی اور اپنے شوہر کی بھی. تو نیک عورت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ پوری شریعت پر بھی عمل کرتی ہے اور خاص طور پر قانت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. یہ خواتین جو بیان سن رہی ہیں نا، دل میں نیت کر لیں کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اور جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کنوارے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہیں، وہ نیت کریں کہ رشتہ ایسی لڑکیوں کو ایسے جگہ پیغام نکاح بھیجیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی. کیونکہ یہ صفات اگر بہت بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید میں اہتمام سے ذکر نہ فرماتا. بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرء الصالح، دنیا تمام کی تمام چند دنوں کا سامان ہے. تھوڑا کسی کو حکومت بھی مل جائے نا، تھوڑے دن کی ہے. امریکہ کا صدر بھی بن جائے، پانچ سال کے لیے بنے گا، دس سال کے لیے آ جائے گا، اور اگر فرض کر لو ساری زندگی، تو زندگی ہے کتنی؟ تھوڑے دن میں ختم ہو جاتی. پہلے بھی کتنے صدر آئے، قارون آیا، فرعون آیا. تو اللہ اس اتنے سونے چاندی کے ڈھیر اور ان بڑی بڑی حکومتوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا سامان ہے چند دنوں کا، زیادہ راہ ہے. تو نبی نے فرمایا پوری دنیا تھوڑے دنوں کا زیادہ راہ ہے، اور فرمایا اس زیادہ راہ میں سب سے بہتر جو دنیا کا سامان ہے نا، المرأة الصالحة، وہ نیک بیوی ہے. کیا مطلب؟ کسی کو صدارت مل جائے، کسی کو خزانے مل جائیں، کسی کو جناب کروڑ پتی بن جائے، اس سے بہتر وہ غریب ہے جس کو نیک بیوی مل گئی. میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپے ہیں نا، بیوی بد اخلاق ہے، نیک نہیں ہے، سکون میں نہیں ہوتا. میرے پاس تو ہر قسم کا طبقہ آتا ہے. ایک صاحب کا جاپان میں گاڑیوں کا شوروم، کتنے مالدار ہوں گے؟ پاکستانی، اور شوروم کہاں ہے؟ جاپان. جیپنیز گاڑیوں کا ذاتی شوروم، کیا پیسے کی ریل پیل. مگر ڈپریشن کے مریض، ہر تھوڑے دن میں اچھلتے ہوئے آتے تھے. یہاں کی بات نہیں ہے کہ کسی اور علاقے کی ہے، کہیں آپ یہاں دیکھیں یار کون ہے بندہ، پتہ تو چلے. یہاں کا نہیں ہے. تو اچھلتے ہوئے آتے تھے، ہر دور کہہ رہے یار بیوی سے عذاب میں آ گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں. میں نے بیوی کو عمرہ بھی کرا دیا، حج بھی کرا دیا، اس پہ احسانات کی بارش کر دی کہ اخلاق اچھے کر لے، مگر جب بات کرتی ایسے جیسے پتھر اٹھا کے پھینک رہی. جب زیادہ ہو گئی نا ان کی شکایتیں، اور لگ بھی رہا تھا ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے، پریشان، ٹینشن. میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا بھائی پھر ایک اور کر لو، ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے. خواتین سن لی، اللہ معاف فرمائے، کیا کروں، مجبوری میں جو کہا وہی بتاؤں گا نا ان کو میں نے جو کہا. کہہ رہے وہ میرے بیٹے نہیں چھوڑیں گے، مجھے ٹانگیں توڑ دیں گے اگر ایک اور کر لو. کیونکہ بیٹوں کو نہ ماں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، بیٹوں کو ماں نے. بعض خواتین یہ بھی کرتی ہیں، سب نہیں جو یہاں بیان سن رہی ہیں، بار بار بتا رہا ہوں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ جو انٹرنیٹ پہ بیان سنیں گی ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو میاں جی فرما برداری کرتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گا. بیٹے ذرا جوان ہوئے اور جب شوہر سے وہ مستغنی ہو گئی، اب میاں جی ضرورت نہیں، بڈھا ہو گیا، کماتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کما تو ہم کون سے تیرے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں. تو خدا کی قسم ایسی عورتیں ہیں جو پھر اپنے میاں کو ایسا ستاتی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ بہت ہو رہا ہے معاشرے میں، اتنا ستاتی ہیں نا، جب بچے جوان ہو جائے، اس بوڑھے شوہر کو اس کا سارا خون چوس لیا، اس سے کما کے نا بالکل بڈھا کر دیا، سارے مفاد اس سے حاصل ہو گئے. اب بےچارا کھانسنے کے لیے کمرے میں، تو اس کو تسلی سے کھانسنے بھی نہیں دیتی. اتنا یہ بہت ہو رہا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنا بھی ہے، کہ عورت جو ہے، عورت جب تک شوہر کے مفاد، شوہر کی ضرورتیں وابستہ ہے، تو تابے دار بنی رہے گی. جہاں میاں بوڑھا ہوا، بے روزگار ہو گیا، ریٹائرمنٹ اب گھر میں پڑا ہوا ہے، تو سارے بچے ماں کے ساتھ مل کے اس بوڑھے کو پریشان کرتے ہیں، پھر احترام نہیں کرتے اس بات. وہ کبھی نصیحت کرے گا تو یہ کیا ہے، ان کو تو ہر وقت بولنے کی عادت. ماں خراب کرتی ہے اپنے بچوں کو. اگر ماں یہ کہے کہ بیٹا باپ کے سامنے تمیز سے بات کرو، جو ہے تمہارا باپ ہے، میرا شوہر ہے، یہ اگر اس حال میں مر گیا نا کہ میں ناراض ہوئی اور یہ مر گیا، یا یہ ناراض ہوا اور میں مر گئی، جنت نہیں ملے گی. نبی نے کیا فرمایا، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اسے ناراض تھا. اب وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس سے کبھی مکان مانگے جا رہے ہیں کہ یہ مکان ہمارے نام کر دو, کبھی کہتے ہیں پراپرٹی ہمارے نام کر دو, اتنا ستاتے ہیں, موٹے موٹے آنکھوں سے آ کے روتے ہیں لوگ, اتنا ستاتے ہیں. اس لیے کہ وہ بیچارہ وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں, تھوڑا بہت تو آرڈر چلائے گا نا, وہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ہر وقت بولتے رہتے ہیں, کما کے ایک کھلاتے نہیں ہیں, اور باتیں وہ تو بھائی ساری زندگی اس نے کھلا دیا, بوڑھا ہو گیا. تو اس لیے جو ہے نا بعض چیزیں, بعض قومیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, پٹھان لوگ جو ہے نا, پٹھان لوگ ان میں نہیں ہوتا یہ, جتنا بھی بوڑھا ہو جائے نا دادا, وہ دادا ہی کہلاتا ہے, دادا ہی کہلاتا ہے. بعض چیزیں بعض قومیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, باپ جتنا بوڑھا ہو جائے, میرے تو شاگرد پٹھان بھی ہے نا بہت سارے, وہ بتاتے ہیں کہ ابے ہمارے دادا تو ابھی بھی ہمارے ابا کو کوٹ دیتے ہیں, پکڑ کے پیٹ دیتے ہیں, ایسا وہ جو ہے نا, کیونکہ اس نے شروع سے, وہ پھر بوڑھا ہوتا بھی نہیں نا, وہ بوڑھے ہو کے بھی اتنی مضبوط ہڈی ہوتی ہے کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کو دماغ گھوم گیا نا, یہ طبیعت ہری کر دے گا. تو خواتین سے گزارش ہے, جو خواتین اس طرح کرتی ہیں کہ دیکھو جب شوہر جوان تھا تو اس سے تو مفاد وابستہ تھا, بوڑھا ہو گیا تو اب بھی اس کا وہی احترام کرو, اس سے ڈرو, اور جو ہے نا اس کو گھر میں حکومت کرنے دو بےچارے. ٹھیک ہے بڑھاپے میں انسان کا دماغ کٹ جاتا ہے, بعض الٹی الٹی باتیں بھی کرتا ہے, تو وہ الٹی الٹی باتیں کرو تو آپ اس کو اگنور کر دیا کرو, نظر انداز کر دیا کرو, لیکن اس کو ستانا, بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو پریشان کرنا, یہ بہت بری حرکت ہے, اس سے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو وہ میرے پاس آئے, جاپان کا شو روم تھا, کہنے لگے میری زوجہ اتنی پریشان, پھر بیٹوں کو اس نے چکنی چپڑی باپوں سے اپنے ساتھ ملا لیا. اب جب ملا لیا ہے تو میں نہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں, میں چھوڑوں گا تو میرے بیٹے مجھے پھینک کے چلے جائیں گے باہر, مجبور ہو گیا. تو بس میں نے کہا پھر صبر کریں, تھوڑے سے دن رہ گئے, مر جائیں گے, اب تک شاید مر بھی چکے ہوں بےچارے, 10 سال پرانا واقعہ ہے, لگ نہیں رہا تھا کہ ایک آدھ سال بھی بچ پائیں گے, لیکن جب وہ مر جاتے ہیں پھر کیسے روتی ہیں بیوہ عورت, دیکھا کیسے رو رہی ہوں, ہائے میرے میاں, مارا ہی تم نے ٹینشن دے دے کے, ہائے میرے, ہائے اتنے اچھے تھے, میں کیا بتاؤں بہن, اتنے اچھے تھے تو اتنی جلدی کیوں مر گئے. بھائی اگر تم نے یہی باتیں ان کی زندگی میں کر لیتی, اتنے اچھے ہو تو مرتے پھر جلدی, حادثاتی موت سے مر جاتے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ جب کسی کی بیوی ایسی باتیں کرے آپ اتنے اچھے ہیں آپ اتنے, میرا خیال ہے اگر موت کا فرشتہ آیا ہوا ہوگا نا, وہ یہ باتیں سن کے واپس چلے جائے گا, بولے گا ابھی نہیں بھائی, اتنی اچھی رپورٹ ہے ان کے گھر کی, اتنی اچھی رپورٹ ہے کہ یار ابھی میں کیسے اس کی جان نکالوں. تو اگر وہ بےچارے کی زندگی میں بھی کہہ دیتی ہیں ہائے اتنے اچھے ہو آپ, ماشاء اللہ آپ, ٹھیک ہے آپ کو کھانسی آتی ہے, ٹھیک ہے اب آپ کما نہیں سکتے, لیکن یہ اولاد ساری آپ کی ہے اور یہ سب آپ نے پڑھایا لکھایا, بچے آج اگر ایم بی اے کیا ہوا ہے, کوئی انجینئر بنا ہوا ہے, تو سب آپ کی محنت ہے, کوئی بات نہیں. اور آپ اگر پراپرٹی ہمیں دیں گے, ہم نہیں لیتے بھائی, ابھی آپ زندہ ہیں, سب کچھ آپ کا ہے. بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو یہ بولا کرے, شوہر اگر محبت میں بیوی کے نام بھی کر رہے ہیں, کیوں نام کر رہے ہو بھائی, آپ کا ہے تو بس ہمارا ہی. ایسے کیا بوڑھے رو رہے ہوتے ہیں نا میرے پاس آ کے, مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں یہ مکان ہمارے نام کرو, بیوی بھی کہہ رہی ہے مکان ہمارے نام کرو, کتنی غلط بات ہے. ایک آدمی زندہ ہے اور سب کچھ اس کا ہے, آپ اس سے مانگ رہے ہو, آپ تو بولو ابا آپ بتاؤ. حدیث میں یاد رکھو یہ آتا ہے, انت و مالک لابی کا, تو اور تیری اولاد, فرمایا سب تمہارے باپ کا ہے, نبی نے اولاد کو یہ فرمایا, تم بھی اپنے باپ کے ہو, تمہاری سوری تم اور تمہارا مال, نبی نے اولاد سے کیا فرمایا, تم بھی اپنے باپ کے اور تمہارا مال بھی کس کا ہے, تمہارے باپ کا. تو باپ اگر یہ مطالبہ کرے بیٹا وہ دکان میرے نام کر دے, کیونکہ میں نے تجھے پڑھایا لکھایا جس کی وجہ سے تو نے اتنا کمایا, اور ابھی بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ خرید کے بیٹھا ہوا ہے, ایک مجھے دے دے تو اچھا بھی لگے گا. لیکن ہو کیا رہا ہے, اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ بھائی اولاد اور اس کا مال کس کا ہے, باپ کا ہے, لیکن الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو, ابھی حق نہیں ہے بھائی. تو یہ جو ہے کیا نام ہے, بعض اس طرح کرتی ہیں کہ اپنے, سب نہیں کرتی, پھر بار بار بتا دوں, اتنی دفعہ بتاؤں خود بھی ڈر لگتا ہے نا کہ جواب دینا ہے ہم نے بھی بھائی. تو بعض خواتین اس طرح کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو نا بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں بڑھاپے میں. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی, کیا کہہ رہا تھا میں. تو اللہ نے کیا فرمایا, قانتاتن, ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جو کروڑوں پتی آدمی ہے, بیوی بد اخلاق مل گئی, اس سے خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جو سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے, مگر بیوی شکر گزار اور نیک صالح مل, وہ اسی سوکھے ٹکڑے میں اس کے ساتھ گزارا کر لے, کوئی بات نہیں, اللہ کا دیا ہے ٹھیک ہے, خوش رہے گی بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اور اگر کروڑ پتی ہو بیوی بد اخلاق نہیں ہے وہ یہی چیختی رہے گی پتہ نہیں تنخواہ کیوں چھپاتے ہیں مجھ سے، حالانکہ یہ سب کچھ کھلا رہا ہے اس کو، سب کچھ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، مگر پھر بھی وہ ناشکری کرتی رہے گی، محلے میں جا جا کے اس کو ذلیل کرتی رہے گی، تو زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے انسان. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دنیا کی نعمت کیا ہے؟ نیک زوجہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو تمہیں اولاد زیادہ دے اور نیک ہو. یہ حضرت عمر کا قول ہے. یہ بھی عورت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی جگہ نکاح کرو جن کے خاندان میں گروتھ ریشو زیادہ ہے، نسل جن کی زیادہ ہے. تو اس لیے دو چیزیں عورت میں دیکھنی چاہیے، آپ کی نسل بھرپور طریقے سے بڑھائے گی کہ نہیں بڑھائے گی، کیونکہ نسل بڑھتی آپ کا خاندان بڑھے گا، آپ کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی آپ کا گھر آباد ہوگا، بڑھاپے میں مزے کرو گے، عورت بھی آپ بھی. اور اگر وہ نسل روکنے والی عورت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت بڑی برکت سے اس نے محروم کر دیا، دنیا کی بھی اور آخرت کی. اولاد زیادہ ہوگی تھوڑے تھوڑے بھی کما کے لائیں گے نا، گھر بیٹھ کے کھاؤ گے. باپ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے سارے بچے آ جاتے ہیں، ماں بیمار ہوتی ہے سارے بچے آ جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، بچے ہی نہیں ہیں، ایک ادھر ہے ایک آدھ ہوئے ایک ادھر ہے، وہ پتہ نہیں وہ ٹرک کے نیچے نہ آ گیا ہو کہیں خدا نخواستہ، ایک آدھ ہے تو اس کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. پھر ان پہ بوجھ اتنا آ جاتا ہے، وہ قرضے لے لے کے ماں باپ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ خرچہ سارا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. پھر ان کی شادیاں ہیں، بہوئیں ہیں، یہ ساری خوشیاں تو اولاد کثرت سے ہوتی ہیں تو ملتی ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ نکاح کرتے ہوئے کیا دیکھو، نیکی بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ اس کی اولاد کثرت سے ہوگی کہ نہیں ہوگی. لوگ سوال پوچھتے ہیں پہلے کیسے پتا چلے گا، تو خاندان سے پتا چل جاتا ہے، خاندان سے یہ پتا چل جاتا ہے یہ لوگ نظریات کس قسم کے ہیں ان کے، بہت زیادہ ایڈوانس ہیں پھر نہیں ہوگی ان کی اولاد. اور اگر نارمل ہے اور علماء صلحہ سے ان کا تعلق ہے، سمجھتے ہیں کہ اولاد کی کثرت ایک نعمت ہے اللہ کی، پھر ٹھیک ہے. تو یہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مزاج کس قسم کا ہے، صحت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے. تو کیا صفات بیان کی؟ مسلمات مؤمنات قانتات، آگے بتایا تائبات. بس یہ تائبات پر بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. پھر اگلی صفات، وہ بھی بڑی زبردست صفات ہیں، اور وہ اگر پیدا ہو جائے نا ہم میں بھی، خود میں بھی ہوں، یعنی کہ بیگم کو جا کے گن پوائنٹ پہ یہ ساری کام اس سے کروائیں، خود نہ کریں. وہ ایک آدمی تھا نا، اس کا کسی ہندو سے جھگڑا ہوا اور اسے کہنے لگا کہ تو کلمہ پڑھ، تو اس کی گردن پہ سوار ہو کے بندوق رکھ دی، یہاں کلمہ پڑھ. وہ بیچارے ڈر گیا، اس نے بولا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، آپ پڑھ کے سناؤ. کہہ رہا آتا تو مجھے بھی نہیں ہے، آتا تو ایسا نہ ہو کہ خود گٹکے کھا رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور گھر میں چنگیز خان بن کے پورے جو ہے نا شریعت کو زبردستی نافذ ایسے کیا ہوگا، تو خود بھی کرے. تو فرمایا کہ تائباتن، توبہ کرنے والیاں. توبہ کرنا کیا مطلب؟ غلطی دنیا میں ہر ایک سے ہوتی ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ملازم سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اور جو ملازم یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہر ایک سے خطا ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. اے بنی آدم، تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. اب گھر میں جو اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے نا، وہ اس پہ نہیں ہوتا کہ کبھی شوہر سے غلطی ہی نہ ہو یا بیوی سے غلطی ہی نہ ہو. ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کبھی شوہر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کبھی بیوی زیادتی کر بیٹھتی ہے، کبھی اولاد سے زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی دوست سے زیادتی ہو جاتی ہے. تو کیا ہے؟ ایکسکیوز کر لینا. آج کی اصطلاح میں بھائی غلطی ہو گئی، تھوڑا سا معذرت کر لو، بھائی معذرت چاہتا ہوں. غصہ جب آیا اس وقت آپ نے اپڑ تپڑ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا معذرت کر لی، بھائی تھوڑا سا آ جاتا ہے کیا کریں، تھوڑا سا بی پی آئی ہو جاتا ہے. یا معذرت کا اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ غصہ جب اتر گیا تو اور کوئی ایسا اچھا کام کر لو جس سے سامنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ اس کو اپنے غصے پہ نظام ہے. تو شوہر کو بھی یہ کام کر لینا چاہیے اور بیوی کو بھی یہ کام، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ جو ایکسکیوز کرنے والی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. شوہر سے اگر کبھی نافرمانی ہو گئی شوہر کی یا اللہ کی، تو کیا کر لیتی ہیں؟ اللہ سے ہو گئی ہے تو توبہ کر لیتی ہیں، اور شوہر سے ہو گئی تو وہ بھی توبہ ہی ہے. بھائی غلطی ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ آپ کو ایسی شکایت کوشش ہوگی کہ نہ ملے. تو خواتین دنیا چھوڑ دیں گی لیکن غلطی سے رجوع کر لیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ پھر پتہ کیا دلیل شروع ہوتی ہے, نہیں آپ نے اصل میں یوں کہا تھا, تو میں نے جب جواب میں یوں کہا, تو میں نے جو جواب میں یوں کہا نا, تو آپ خود بتائیے کہ اس کا جب آپ یوں کہیں گے مجھ سے اس طرح سے بات کریں گے تو میں تو پھر اس طرح سے کہوں گی. اب پھر وہ بھی بیوقوف یہ نہیں کہ یار تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا چل, وہ بھی پھر آگے سے جواب دیتا ہے نہیں جب میں نے تمہیں یوں کہا تو میں ہوں شوہر, جب میں ہوں شوہر تو اگر میں نے کبھی کہہ بھی دیا تو تم چپ ہو جاؤ, تو کہہ کہ پھر آپ ہی کیوں نہیں چپ, جب اتنی مجھے نصیحتیں کر رہے ہو چپ ہونے کی تو خود ہی چپ ہو جائیں, جب آپ کو پتا ہے کہ چپ ہونے پہ اتنا ثواب ملتا ہے تو پہلے آپ خود چپ ہو جائیں نا. تو کہتا ہے ایک تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اوپر سے مجھے نصیحتیں کر رہی ہو, کہہ رہی نہیں آپ خود بتائیں کہ آپ مجھے چپ ہونے کے فضائل سنا رہے ہیں, آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں کہ چپ ہونا ثواب ہے, تو آپ خود سوچیں دو منٹ کے لیے کہ یہ صرف میرے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے. اب اس کو وہ بھی تپ رہا ہے نا, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, تپ رہا ہے, کہہ رہا ہے یار. پھر وہ یہی کہے گا کہ میں ایک تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں بجائے ماننے کے اور بول رہی ہو, تو پھر وہ جواب میں کہے گی کہ آپ پہلے اس کا تو جواب دیں کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ چپ ہو جاؤ تو پہلے آپ کو بھی تو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے. وہ ایک ایسے ہوا نا کہ ایک بچے نے پوچھا اپنے ابا اما سے, ابو سے پوچھا ابو ملکوں کے درمیان لڑائی کیسے ہوتی ہے, یہ جنگیں کیوں ہو جاتی ہیں, اتنی خطرناک ایڈمی جنگیں یہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو اب باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا فرض کرو کہ انڈیا پاکستان پہ بارڈر سے نا اپنی فوجیں آگے بڑھا لیتا ہے فرض, یا کشمیر پہ قبضہ کر لیتا ہے فرض کرو. تو بیوی کہتی ہے بھائی انڈیا پاکستان کی لڑائی کے علاوہ کوئی اور اگر مثال دے دے بھائی, اور انڈیا کیوں گھسائے گا فوجیں, اس سے تو یہ بچہ یہ سمجھے گا کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے, تو آپ یوں مثال دیں کہ پاکستان اپنی فوجیں انڈیا میں گھسا دے اگر ہے بھائی. تو باپ کہتا ہے بچے کا کہ دیکھو بیگم میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں حقیقت نہیں ہے. تو وہ بیگم کہتے ہیں دیکھیں اگر مثال بھی دینی ہے تو ایسی دے نا, تو بچہ تو پک کرتا ہے چیزوں کو, مثال دے تو ایسی مثال دے کہ ہمارا ملک حملہ کرے ان کے اوپر تاکہ بچے کے دل میں اپنے ملک کی عظمت آئے کہ ان میں اتنا دم نہیں ہے ہم ہیں پہل کرنے والے. تو وہ کہہ رہا ہے دیکھو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, اور اگر میں بچے سے یوں کہوں کہ ہم ہیں پہل کرنے والے تو بچے کے دل میں کیا آئے گا کہ ہمارا ملک ظالم ہے خام خام دوسرے ملک پہ چڑھائی کر رہا ہے, تو یہ بھی تو ہوگا. تو اب جناب دونوں میں بحث, کہہ رہی نہیں آپ کو یوں ہوگا, اور وہ پھڈے بازی. بچہ کہتا ہے ابا میں سمجھ گیا جنگیں کیسے ہوتی ہیں, اب مزید مثال کی ضرورت نہیں, میں سمجھ گیا ایسے جنگیں ہوتی ہیں. تو یہی ہو رہا ہے گھر کے اندر کہ چپ ہی نہیں ہوتے, بریکیں ہی فیل ہو گئی ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, بہترین عورت کون سی ہے, غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والی, معاف کر دو بھائی. اور بعض دفعہ یاد رکھو غلطی نہ بھی ہو تو بھی معذرت کر لینی چاہیے. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بڑوں کے سامنے غلطی نہ بھی ہو تو معذرت کر لے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد ہیں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کے شاگرد بھی ہیں, ان کے خلفاء میں سے بھی ہیں. ایک دن ہوا یہ کہ ہمارے حضرت نے ان کے ذمے کوئی کام لگایا کہ آپ یہ کام یوں کر دیں. مجھے وہ کام تو یاد نہیں لیکن وہ جو واقعہ ہوا تھا نا اس کا مفہوم, جو اس کا جو سبق ہے وہ یاد رہ گیا. تو انہوں نے کیا کیا, جیسے حضرت نے کہا تھا بالکل ویسے ہی کر دیا. اب ہمارے حضرت کیونکہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے تو وہ بھول گئے کہ میں نے یہ یوں کرنے کو کہا تھا. تو انہوں نے بلایا اپنے شاگرد کو, خلیفہ کو ڈانٹ لگائی کہ میں نے آپ کو اس طرح سے تھوڑی, میں نے تو اس طرح سے کہا تھا, حالانکہ وہ کہا نہیں تھا, کہا ویسے ہی تھا جیسے شاگرد نے کیا, لیکن بےچارے بھولے سے انہوں نے, حضرت بھول گئے. حضرت نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ آپ کو میں نے ڈانٹا بھی ان کو, غصے ہوئے کہ بھئی آپ کو میں نے یہ کہا تھا آپ نے تو سارا کام بگاڑ دیا. تو وہ جو خلیفہ تھے شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. حضرت نے ڈانٹا کہ شرم نہیں آتی غلطیاں کرتے ہو, یہ بس اب میں صحیح کر دوں گا انشاءاللہ. حضرت کو بعد میں یاد آ گیا کہ بھئی میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. ٹھیک ہے, پھر حضرت نے ہمیں اور طلبا کو بلایا, فرمایا دیکھو یہ چیز ہے ان سے سیکھنے کی کہ بڑے کی غلطی اپنے اوپر ڈال دی, غلطی مجھ سے ہوئی ہے مگر ڈال کس پہ دی؟ اپنے اوپر. اپنے اوپر ڈال دو ہے کوئی بات نہیں, ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو, میں نے کی مجھ سے ہوئی. ان چیزوں سے بڑے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو پھر حضرت نے فرمایا دیکھو یہ ہے, یہ چیز ہے ان سے سیکھنے کی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان جیسا آدمی نہیں ملے گا تمہیں. حضرت ان کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ان جیسا نہیں ملے گا تمہیں کہیں بھی, تو بہت تعریف کرتے تھے حضرت ان کی زندگی میں, ان خاص شاگرد کی. تو یہی فرمایا, یہی چیزیں سیکھنے کی. ہم چونکہ کالج سے آئے تھے نا نئے نئے, ہمیں تو تمیز ہی نہیں تھی بڑوں کے سامنے کیسے رہا جاتا ہے. تو ہمارے وہ استاذ نے جو حضرت کے شاگرد تھے, انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ دودھ کی چائے بناؤ ذرا میرے لیے. میں نے دودھ کی چائے بنا دی. میں آیا تھا ایس ایم سائنس کالج سے نیا نیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ویسے مجھے امتحان لینے کے لیے نا یا تربیت کے لیے مجھ سے کہا کہ میں نے تو سب چائے بولی تھی گرین ٹی. میں نے کہا نہیں, آپ نے دودھ پتی بولی تھی. انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو سبز بولی تھی. میں نے کہا نہیں بھائی, آپ نے دودھ, میں نے خدا کی قسم دودھ پتی بولی. کہہ رہے ہیں یار اس ٹائم دودھ پتی تو کوئی بھی نہیں. اب وہ ویسے ہی وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں نا, تھوڑا تنبیہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تربیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار اس ٹائم کون دودھ پتی کا کہے گا, یہ تو سبز چائے کا وقت ہے, کھانا کھایا ہوا. میں نے کہا بھائی بلا رہا ہوں میں, یار آپ بتاؤ. ابھی کیا ضرورت ہے ان پنچایتوں, بولو اچھا جی غلطی ہو گئی, کیا خیال ہے غلطی ہو گئی, دودھ پتی چلے اب بنا کے لے آتا ہوں میں, اب گرین لے آتا ہوں, ختم ہو گئی نا بات. بات کو بڑھاتے کیوں, ہمیں تو تمیز نہیں تھی اس لیے ہم بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں. وہ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑا سا ادب سکھاؤ, بولو اگر بڑھے تو. مجھے پتا ہے میں نے دودھ پتی ہی بولی تھی. انہوں نے فرمایا ہمارے استاد نے دوسرے شاگرد سے کہا ان کو جا کے بتاؤ کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا, دودھ پتی کا کہا تھا, لیکن میں ان کو تھوڑا تمیز سکھا رہا ہوں کہ اگر بڑا کبھی کچھ اور کہتے نا کہ گرین ٹی بولی, تو بولو اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی. کیا ہو جاتا ہے اگر آپ نے گرین ٹی کے بجائے دودھ پتی سن لی, دودھ پتی کے بجائے گرین ٹی سن لی, اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو بڑے کو عزت دینا سیکھیں, گھر میں باپ دادا کو, عورت اپنے شوہر کو, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو, صحیح ہے نا؟ تو بڑے کو عزت دے, چھوٹی موٹی غلطی ہے اس کی اپنے سر لے جایا کریں, اس سے کچھ بھی وقتی نقصان ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے محبت بیٹھ جائے. آج الٹا ہو رہا ہے کہ اپنی بھی دوسروں پہ ڈالی جاتی, اس نے بولا تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے بولا تھا. کاروبار میں پیسہ لگایا ڈوب گیا, آپ نے بولا تھا تو لگایا میں نے پیسہ. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ یہ مجھ سے پیسہ مانگ رہا ہے, میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ کاروبار میں لگا دو, اس نے لگایا ڈوب گیا, تو اب یہ کہہ رہا آپ دو, آپ نے بولا تھا. میں نے کہا اس کو بولو اگر نہ ڈوبتا اور نفع ہوتا تو پروفٹ دیتے اس کو. بھائی اس نے بولا, پھر کہتے کہ اس نے بولا تھا لگاؤ اور پروفٹ ہو, تو اس نے کیونکہ بولا تھا لہذا اس کو پروفٹ دوں گا میں. پروفٹ دینے میں تو نفع دینے میں تو نہیں بولتے, کس نے بولا تھا, بولے میرا پیسہ تو میں لوں گا اور نقصان ہو گیا تو کیا کہتے ہیں, اس نے بولا تھا. تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. تو یہ چیزیں ہیں. تائباتن کا مطلب کیا ہے بھائی, ایکسکیوز, سوری کر لے انسان. اللہ سے غلطی ہوئی, اللہ سے کی نافرمانی ہوئی, یعنی اللہ سے غلطی کا مطلب اللہ کے معاملے میں غلطی ہو گئی, کسی سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے توبہ کر لے. انسانوں سے غلطی ہو گئی یعنی انسان کو تکلیف پہنچا دی تو انسان سے ایکسکیوز کر لے. اور جو نبی نے فرمایا جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے, اللہ اس کا مقام بلند کرتا ہے, اس سے ذلیل نہیں ہوتا انسان اور بلند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سوال آیا ہوا بھائی, جھینگا حلال ہے حرام؟ بھی بتا دیا نا, جھینگا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. ضواد کو عرب الگ واد میں پڑھتے ہیں جبکہ ہم لوگ الگ واد پڑھتے ہیں. ضواد جو ہے نا, ضواد یہ مشکل لفظ ہے کافی, یہ غوئیں سے ملتا ہے, غوئیں سے, دال سے نہیں ملتا. بعض جو اس کو پڑھتے ہیں نا بلب ضالین, یہ غلط ہے, یہ غا کے مشابہ ہے, غا ولب ضالین. پھر بھی جس سے جو نکل رہا ہے کافی ہے, یہ قاریوں کی مشق سے آتا ہے. یہ رمضان میں وتر کے بعد دو نمازیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں, کہا جاتا ہے وتر آخری نماز ہے. صحیح کہا جاتا ہے, وتر جو ہے نا آخری نماز ہے, بہتر ہے کہ وتر سے پہلے نوافل پڑھ لیں. لیکن اگر کسی نے وتر پڑھ لیا تو نماز حرام نہیں ہو جاتی, جائز سی بھی رہتی ہے, مگر بہتر کیا ہے کہ وتر سے پہلے ساری نمازیں پڑھ لیں. یہ دوسرا سوال ہے, بیوی بی میں آگے جا کے بیٹھ جائے تو شوہر کب تک انتظار کرے, آخر مجبور ہو کے طلاق دینی پڑتی ہے کیونکہ معاشرے کے نکاح میں ہوتی ہے دوسری انہوں نے طلاق, کیا کریں؟ بھائی آپ کا ذاتی معاملہ ہے, میں قاعدہ کلیہ نہیں بتا سکتا کہ بیوی بی میں کے میں جا کے بیٹھ جائے تو طلاق دیں. پتہ نہیں کتنوں کی بیٹھے بھی ہوں گی, تو وہ جس کے ساتھ واقعہ ہے وہ پورے حالات سامنے رکھ کے مشورہ لے گا, پھر بتایا جا سکتا ہے کہ طلاق دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. اور مجھ سے مشورہ لینے کے بجائے اپنے ہی گھر کے افراد سے لیں تو زیادہ اچھا ہے. فیملی کی باتیں جو ہے نا, اپنی فیملی جتنا بہتر سمجھتی ہے دوسرا نہیں سمجھتا. پھر انسان یک طرفہ باتیں سن کے مشورہ غلط دیتا ہے بعض دفعہ, ادھر کی بھی سنو نا, وہ بیوی کیوں بیٹھی ہے جا کے, ہو سکتا ہے وہ گھر جا کے بیٹھی ہو, کوئی معقول وجہ اس کی, آپ میں ہی کوئی گڑبڑ ہو. اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ خاندان کا جرگا ورگا بلائیں, ان سے مشورہ لیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہمارے لیے بتاؤ.